اب میں وہ حدیث جو ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے ناظرین کے سامنے پیش کر کے اس کے مصداق کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہوں، تو واضح ہو کہ یہ پیش گوئی جو ابو داؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس ماوراء النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا جو آل رسول کو تقویت دے گا، جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی. الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا، دراصل یہ دونوں پیش گوئیاں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق یہی عاجز ہے. مسیح کے نام پر جو پیش گوئی ہے اس کی علامات خاصہ در حقیقت دو ہی ہیں، ایک یہ کہ جب وہ مسیح آئے گا تو مسلمانوں کی اندرونی حالت کو جو اس وقت بغایت درجہ بگڑی ہوئی ہوگی اپنی صحیح تعلیم سے درست کر دے گا اور ان کے روحانی افلاس اور باطنی ناداری کو بکلی دور فرما کر جواہرات علوم و حقائق و معارف ان کے سامنے رکھ دے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس دولت کو لیتے لیتے تھک جائیں گے اور ان میں سے کوئی طالب حق روحانی طور پر مفلس اور نادار نہیں رہے گا، بلکہ جس قدر سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بکثرت طیب غذا صداقت کی اور شربت شیریں معرفت کا پلایا جائے گا اور علوم حقہ کے موتیوں سے ان کی جھولیاں پر کر دی جائیں گی، اور جو مغز اور لب لباب قرآن شریف کا ہے اس عطر کے بھرے ہوئے شیشے ان کو دیے جائیں گے. دوسری علامت خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مسیح ماؤد آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا اور دجال یک چشم کو قتل کر ڈالے گا، اور جس کافر تک اس کے دم کی ہوا پہنچے گی وہ فلفور مر جائے گا. سو اس سلامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر رکھی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا اور ان لوگوں کو جن میں خنزیروں کی بے حیائی اور خوکوں کی بے شرمی اور نجاست خوکی ہے ان پر دلائل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کرے گا، اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں مگر دین کی آنکھ بکلی ندارت بلکہ ایک بدنما ٹیننٹ اس میں نکلا ہوا ہے، ان کو بین حجتوں کی سیف قاطعہ سے ملزم کر کے ان کی منکرانہ ہستی کا خاتمہ کر دے گا، اور نہ صرف ایسے یک چشم لوگ بلکہ ہر ایک کافر جو دین محمدی کو بنظر استحقار دیکھتا ہے مسیحی دلائل کے جلالی دم سے روحانی طور پر مارا جائے گا. غرض یہ سب عبارتیں استعارہ کے طور پر واقعہ ہیں جو اس عاجز پر بخوبی کھولی گئی ہیں، اب چاہے کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آخر کچھ مدت اور انتظار کر کے اور اپنی بے بنیاد امیدوں سے یا سے کلی کی حالت میں ہو کر ایک دن سب لوگ اس طرف رجوع کریں گے. اس وقت ان مسیحی علامات کو لکھتے لکھتے مجھے ایک رویائے صالحہ اپنی یاد آ گئی ہے، اور بامذاق لوگوں کے مسرور الوقت کرنے کے لیے اس کو میں اس جگہ لکھتا ہوں. ایک بزرگ غایت درجہ کے صالح جو مردان خدا میں سے تھے اور مکالمہ الہیہ کے شرف سے بھی مشرف تھے اور بمرتبہ کمال اتباع سنت کرنے والے اور تخوہ اور طہارت کے جمیع مراتب اور مدارج کو ملحوظ اور مرئی رکھنے والے تھے اور ان صادقوں اور راست بازوں میں سے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہوتا ہے، اور پرلے درجہ کے معمور الاوقات اور یاد الہی میں محو اور غریق اور اسی راہ میں کھوئے گئے تھے، جن کا نام نامی عبداللہ غزنوی تھا. ایک دفعہ میں نے اس بزرگ باصفا کو خواب میں ان کی وفات کے بعد دیکھا کہ سپاہیوں کی صورت پر بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بڑے پہلوانوں کی مانند مسلح ہونے کی حالت میں کھڑے ہیں. تب میں نے کچھ اپنے علامات کا ذکر کر کے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک خواب آئی ہے، اس کی تعبیر فرمائیے. میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہے جس کا قبضہ میرے پنجے میں اور نوک آسمان تک پہنچی ہوئی، جب میں اس کو دائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزاروں مخالف اس سے قتل ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزارہا دشمن اس سے مارے جاتے ہیں. تب حضرت عبداللہ صاحب مرحوم رضی اللہ تعالی عنہ اس میری خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بشاشت اور انبساط اور انشراح صدر کے علامات و امارات ان کے چہرے میں نمودار ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تعالی آپ سے بڑے بڑے کام لے گا، اور یہ جو دیکھا کہ دائیں طرف تلوار چلا کر مخالفوں کو قتل کیا جاتا ہے اس سے مراد وہ اتمام حجت کا کام ہے کہ جو روحانی طور پر انوار و برکات کے ذریعے سے انجام پذیر ہوگا، اور یہ جو دیکھا کہ بائیں طرف تلوار چلا کر ہزارہا دشمنوں کو مارا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے عقلی طور پر خدا تعالیٰ الزام و اسقاط خصم کرے گا اور دنیا پر دونوں طور سے اپنی حجت پوری کر دے گا۔ پھر بعد اس کے انہوں نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں امیدوار تھا کہ خدا تعالیٰ ضرور کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا۔ پھر حضرت عبداللہ صاحب مرحوم مجھ کو ایک وسیع مکان کی طرف لے گئے جس میں ایک جماعت راست بازوں اور کامل لوگوں کی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن سب کے سب مسلح اور سپاہیانہ صورت میں ایسی چستی کی طرح سے بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ گویا کوئی جنگی خدمت بجا لانے کے لیے کسی ایسے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ یہ رویائے صالحہ جو در حقیقت ایک کشف کی قسم ہے، استعارہ کے طور پر انہی علامات پر دلالت کر رہے ہیں جو مسیح کی نسبت ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، یعنی مسیح کا خنزیروں کو قتل کرنا اور علی العموم تمام کفار کو مارنا انہی معنوں کی روح سے ہے کہ وہ حجت الہی ان پر پوری کرے گا اور بینہ کی تلوار سے ان کو قتل کرے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور حارث کے نام پر جو پیش گوئی ہے، اس کی علامات خاصہ پانچ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نہ سیف کے ساتھ، نہ سنان کے ساتھ، بلکہ اپنی قوت ایمان کے ساتھ اور اپنے نور عرفان اور برکات بیان کے ساتھ حق کے طالبوں اور سچائی کے بھوکوں پیاسوں کو تقویت دے گا، اور اپنی مخلصانہ شجاعت اور مومنانہ شہادتوں کی وجہ سے ان کے قدم کو استوار کر دے گا، اسی کے موافق جو مومنین قریش نے مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول کر کے اور اپنے سارے زور اور سارے اخلاص اور کامل ایمان کے آثار دکھلانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دعوت کو قوت دی تھی اور اسلام کے پیروں کو مکہ معظمہ میں جما دیا تھا۔ دوسری علامت یہ کہ وہ حارث اور وراء النہر میں سے ہوگا، جس سے مطلب یہ ہے کہ سمرقندی یا بخاری الاصل ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کے ممیز خاندان میں سے اور کھیتی کرنے والا ہوگا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت میں آل محمد یعنی اتقیاء مسلمین جو سادات قوم و شرفائے ملت ہیں کسی حامی دین اور مبارز میدان کے محتاج ہوں گے۔ آل محمد کے لفظ میں ایک افضل اور طیب جزء کو ذکر کر کے کل افراد جو پاکیزگی اور طہارت میں اس جزء سے مناسبت رکھتے ہیں اسی کے اندر داخل کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ عام طریقہ متکلمین ہے کہ بعض اوقات ایک جزء کو ذکر کر کے کل اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ پانچویں علامت اس حارث کی یہ ہے کہ امیروں اور بادشاہوں اور باجمعیت لوگوں کی صورت پر ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اس اعلیٰ درجہ کے کام کی انجام دہی کے لیے اپنی قوم کی امداد کا محتاج ہوگا۔ اب اول ہم ابو داؤد کی حدیث کو اس کے اصل الفاظ میں بیان کر کے پھر جس قدر مناسب اور کافی ہو اپنی نسبت اس کا ثبوت پیش کریں گے۔ سو واضح ہو کہ حدیث یہ ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من براء النہر یقال له الحارث حراس علی مقدمۃ رجل یقال له منصور یوتن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ وسلم وجب علی کل مومن نصرہ او قال اجابته۔ یعنی روایت ہے علی کرم اللہ وجہ سے کہ کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص پیچھے نہر کے سے نکلے گا، یعنی بخارا یا سمرقند اس کا اصل وطن ہوگا، اور وہ حارث کے نام سے پکارا جاوے گا، یعنی بے اعتبار اپنے آبا و اجداد کے پیشہ کے افواہ عام میں یا اس گورنمنٹ کی نظر میں حارث یعنی ایک ذمہ دار کہلائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں حارث کہلائے گا؟ اس وجہ سے کہ وہ حراس ہوگا، یعنی ممیز ذمہ داروں میں سے ہوگا اور کھیتی کرنے والوں میں سے ایک معزز خاندان کا آدمی شمار کیا جاوے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لشکر یعنی اس کی جماعت کا سردار و سرگروہ ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا جس کو آسمان پر منصور کے نام سے پکارا جاوے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ اس کے خادمانہ ارادوں کا جو اس کے دل میں ہوں گے آپ ناصر ہوگا۔ اس جگہ اگرچہ اس منصور کو صفہ سالار کے طور پر بیان کیا ہے، مگر اس مقام میں در حقیقت کوئی ظاہری جنگ و جدل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اس حارث کو دی جائے گی۔ جیسا کہ کشوی حالت میں اس عاجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت پر دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں، ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب بیٹھا ہے، تب میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے، مگر وہ چپ رہا اور اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ تب میں نے اس دوسرے کی طرف رخ کیا جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا، اور اسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 100,000 فوج کی ضرورت ہے۔ وہ میری اس بات کو سن کر بولا کہ 100,000 نہیں ملے گی، مگر 5,000 سپاہی دیا جائے گا۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگرچہ 5,000 تھوڑے آدمی ہیں، پر اگر خدا تعالیٰ چاہے تو تھوڑے بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ آیت پڑھی، کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتم بیزن اللہ۔ پھر وہ منصور مجھے کشف کی حالت میں دکھایا گیا اور کہا گیا کہ خوشحال ہے، خوشحال ہے، مگر خدا تعالیٰ کی کسی حکمت خفیہ نے میری نظر کو اس کے پہچاننے سے قاصر رکھا، لیکن امید رکھتا ہوں کہ کسی دوسرے وقت دکھایا جائے۔ اب بقیہ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حارث جب ظاہر ہوگا تو وہ آل محمد کو، آل محمد کے فکرہ کی تفسیر بیان ہو چکی ہے، قوت اور استواری بخشے گا اور ان کی پناہ ہو جائے گا، یعنی ایسے وقت میں کہ جب مومنین غربت کی حالت میں ہوں گے اور دین اسلام بے کس کی طرح پڑا ہوگا اور چاروں طرف سے مخالفوں کے حملے شروع ہوں گے، یہ شخص اسلام کی عزت قائم کرنے کے لیے بقوت تمام اٹھے گا اور مومنین کو جو حال کی زبان سے بچانے کے لیے بجوش ایمان کھڑا ہوگا اور نور عرفان کی روشنی سے طاقت پا کر ان کو مخالفوں کے حملوں سے بچائے گا اور ان سب کو اپنی حمایت میں لے لے گا اور ایسا انہیں ٹھکانہ دے گا جیسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یعنی دشمن کے ہر ایک الزام اور ہر ایک باز پرس اور ہر ایک طلب ثبوت کے وقت میں سب مومنوں کے لیے سفر کی طرح ہو جائے گا اور اپنے اس قوی ایمان سے جو نبی کی اتباع سے اس نے حاصل کیا ہے، صدیق اور فاروق اور حیدر کی طرح اسلامی برکتوں اور استقامتوں کو دکھلا کر مومنوں کے امن میں آ جانے کا موجب ہوگا۔ ہر ایک مومن پر واجب ہے جو اس کی مدد کرے یا یہ کہ اس کو قبول کر لے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسا عظیم الشان سلسلہ اس حارث کے سپرد کیا جائے گا جس میں قوم کی امداد کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ ہم رسالہ فتح اسلام میں اس سلسلہ کی پانچوں شاخوں کا مفصل ذکر کر آئے ہیں، اور نیز اس جگہ یہ بھی اشارتاً سمجھایا گیا ہے کہ وہ حارث بادشاہوں یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تا ایسے مصارف کا اپنی ذات سے متحمل ہو سکے، اور اس تاکید شدید کے کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس حارث کے ظہور کے وقت جو مسیح المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ امتحان میں پڑ جائیں گے اور بہتیرے ان میں سے مخالفت پر کھڑے ہوں گے اور مدد دینے سے روکیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کی جماعت متفرق ہو جائے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تاکید کرتے ہیں کہ اے مومنو، تم پر اس حارث کی مدد واجب ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے بہکانے سے اس سعادت سے محروم رہ جاؤ۔ اس جگہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو مومنوں کو اس کے ظہور سے قوت پہنچے گی اور اس کے میدان میں کھڑے ہو جانے سے اس تفرقہ زدہ جماعت میں ایک استحکام کی صورت پیدا ہو جائے گی اور وہ سپر کی طرح ان کے لیے ہو جائے گا اور ان کے قدم جم جانے کا موجب ہوگا، جیسا کہ مکہ میں اسلام کے قدم جمنے کے لیے صحابہ کبار موجب ہو گئے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تیغ اور تبر سے حمایت اسلام نہیں کرے گا اور نہ اس کام کے لیے بھیجا جائے گا، کیونکہ مکہ میں بیٹھ کر جو مومنین قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، جس حمایت میں کوئی دوسری قوم کا آدمی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا الا شاذ و ناذر، وہ صرف ایمانی قوت اور عرفانی طاقت کی حمایت تھی۔ نہ کوئی تلوار میان سے نکالی گئی تھی اور نہ کوئی نیزہ ہاتھ میں پکڑا گیا تھا، بلکہ ان کو جسمانی مقابلہ کرنے سے سخت ممانعت تھی، صرف قوت ایمانی اور نور عرفان کے چمکدار ہتھیار اور ان ہتھیاروں کے جوہر جو صبر اور استقامت اور محبت اور اخلاص اور وفا اور معرف الہیہ اور حقائق عالیہ دینیہ ان کے پاس موجود تھے، لوگوں کو دکھلاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی ذلتیں دیکھتے تھے، اور کچھ ایسے نشہ عشق میں مدہوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے ہراساں نہیں ہوتے تھے۔ دنیاوی زندگی کے روح سے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جس کی توقع سے وہ اپنی جانوں اور عزتوں کو مارے سے خطر میں ڈالتے اور اپنی قوم سے پرانے اور پرنفع تعلقات کو توڑ لیتے؟ اس وقت تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی اور عسر اور کس نہ پرسد اور کس نہ شناست کا زمانہ تھا، اور آئندہ کی امیدیں باندھنے کے لیے کسی قسم کے قرائن و علامات موجود نہ تھے، تو انہوں نے اس غریب درویش کا جو دراصل ایک عظیم الشان بادشاہ تھا، ایسے نازک زمانہ میں وفاداری کے ساتھ، محبت اور عشق سے بھرے ہوئے دل سے جو دامن پکڑا، جس زمانہ میں آئندہ کے اقبال کی تو کیا امید، خود اس مرد مسلح کی چند روز میں جان جاتی نظر آتی تھی۔ یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوش سے تھا، جس کی مستی سے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت درجہ کا پیاسا چشمہ شیری پر بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو وہ حارث آئے گا تو وہ مومنین کو تیر و تبر سے مدد نہیں دے گا، بلکہ مومنین قریش کی اس مخصوص حالت اور اس مخصوص ماجرا کی طرح جو مکہ میں ان پر گزرتا تھا، جبکہ ان کے ساتھ دوسری قوموں میں سے کوئی نہ تھا اور نہ ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے، بلکہ صرف قوت ایمانی اور عرفانی کی چمکاریں گفتار اور کردار سے دکھا رہے تھے اور انہی کے ذریعے سے مخالفوں پر اثر ڈال رہے تھے۔ یہی طریق اس حارث کا بھی مومنوں کو اپنی پناہ میں لانے کے بارے میں ہوگا کہ وہ اپنی قوت ایمانی اور نور عرفانی کے آثار و انوار دکھلا کر مخالفین کے منہ بند کرے گا اور مستعد دلوں پر اس کا اثر ڈالے گا، اور اس کی قوت ایمانی اور نور عرفانی کا چشمہ جیسا شجاعت و استقامت و صدق و صفا و محبت و وفا کی روح سے بہتا ہوگا، ایسا ہی روحانی امور کے بیان کرنے اور روحانی اور عقلی حجتوں کو مخالفوں پر پورا کرنے کے لیے بڑے زور سے رواں ہوگا، اور وہ چشمہ اسی چشمہ کا ہم رنگ ہوگا جو قریش کے مقدس بزرگوں صدیق اور فاروق اور علی مرتضیٰ کو ملا تھا، جن کے ایمان کو آسمان کے فرشتے بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جن کے صافی عرفان میں سے اس قدر علوم و انوار و برکات و شجاعت و استقامت کے چشمے نکلے تھے کہ جس کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ تو ہمارے سید و مولا فرماتے ہیں کہ وہ حارث بھی جب آئے گا تو اسی ایمانی چشمہ و عرفانی منبع کے ذریعے سے قوم کے پودوں کی آبپاشی کرے گا اور ان کے مرجھائے ہوئے دلوں کو پھر تازہ کرے گا اور مخالفوں کے تمام بے جا الزاموں کو اپنی صداقت کے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا۔ تب اسلام پھر اپنی بلندی اور عظمت دکھائے گا اور بے حیا خنزیر قتل کیے جائیں گے اور مومنین کو وہ عزت کی کرسی مل جائے گی جس کے وہ مستحب تھے۔ والغرض حدیث نبوی کی یہ تشریح ہے جو اس جگہ ہم نے بیان کر دی، اور اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کرتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے، بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، وپائے محمدیاں پر منارے بلند تر محکم افتاد، اور اسی کی طرف وہ الہام بھی اشارہ کرتا ہے جو اس عاجز کی نسبت بحوالہ ایک حدیث نبوی کے جو پیشگوئی کے طور پر اس عاجز کے حق میں ہے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو براہین میں درج ہے، اور وہ یہ ہے لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سایہ خذ التوحید توحید یا ابناء الفارس۔ اس الہام میں صریح اور صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ فارسی النسل جس کا دوسرا نام حارث بھی ہے، بڑی خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ اس کا ایمان نہایت درجہ کا قوی ہے، اگر ایمان ثریا میں بھی ہوتا تو وہ مرد وہیں اس کو پا لیتا، خدا اس کا شکر گزار ہے کہ اس نے دین اسلام کے منکروں کے سب الزامات و شبہات کو رد کیا اور حجت کو پورا کر دیا۔ توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے ابناء فارس، یعنی توحید کی راہیں صاف کرو اور توحید سکھلاؤ، اور توحید جو دنیا سے گری جاتی اور گم ہوتی جاتی ہے اس کو پکڑ لو کہ یہی سب سے مقدم ہے اور کسی کو لوگ بھول گئے۔ اور اس جگہ ابن کی جگہ جو ابنا کا لفظ اختیار کیا گیا، حالانکہ مخاطب صرف ایک شخص ہے یعنی یہ عاجز، یہ بطور اعزاز کے حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں بجائے اس حدیث کے کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنا لہ رجل من فارس ہے رجال من فارس لکھا ہے، وہ بھی در حقیقت اسی اعزاز کے ارادہ سے ہے، ورنہ ہر جگہ در حقیقت رجل ہی مراد ہے۔ اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ حارث کی نسبت یہی عمدہ علامت احادیث میں ہے کہ ایمانی نمونہ لے کر دنیا میں آئے گا اور اپنی قوت ایمانی کی شاخیں اور ان کے پھل ظاہر کر کے ضعیفوں کو تقویت بخشے گا اور کمزوروں کو سنبھال لے گا اور اپنی صداقت کی شعاؤں سے شب پر سیرت مخالفوں کو خیرہ کر دے گا، لیکن مومنوں کے لیے آنکھ کی روشنی اور کلیجے کی ٹھنڈک کی طرح سکینت اور اطمینان اور تسلی کا موجب ہوگا اور ایمانی معارف کا معلم بن کر ایمانی روشنی کو قوم میں پھیلائے گا۔ اور ہم رسالہ فتح اسلام میں ظاہر کر آئے ہیں کہ در حقیقت مسیح بھی ایک ایمانی معارف کا سکھلانے والا اور ایمانی معلم تھا، اور یہ بھی ظاہر کر آئے ہیں کہ مسیح بھی ظاہری لڑائیوں کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ بخاری نے یزع الحرب اس کی علامت لکھی ہے، اور یہ کہ اس کا قتل کرنا اپنے دم کی ہوا سے ہوگا، نہ تلوار سے، یعنی موجہ باتوں سے روحانی طور پر قتل کرے گا۔ سو مسیح اور حارث کا ان دونوں علامتوں میں شریک ہونا اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ حارث اور مسیح موعود دراصل ایک ہی ہیں، اور یہ حارث موعود کی پہلی علامت ہے جو ہم نے لکھی ہے، یعنی یہ کہ وہ نہ سیف کے ساتھ نہ سنان کے ساتھ بلکہ اپنی قوت ایمان کے ساتھ اور اپنے انوار عرفان کے ساتھ اپنی قوم کو تقویت دے گا، جیسے قریش نے، یعنی صدیق و فاروق و حیدر کرار و دیگر مومنین مکہ نے انہی صفات استقامت کے ساتھ دین احمدی کے مکہ معظمہ میں قدم جما دیے تھے۔ اس پہلی علامت کا ثبوت اس عاجز کی نسبت ہر ایک غور کرنے والے پر ظاہر ہوگا کہ یہ عاجز اسی قوت ایمانی کے جوش سے عام طور پر دعوت اسلام کے لیے کھڑا ہوا اور 12,000 کے قریب اشتہارات دعوت اسلام رجسٹری کرا کر تمام قوموں کے پیشواؤں اور امیروں اور والیان ملک کے نام روانہ کیے، یہاں تک کہ ایک خط اور ایک اشتہار بذریعہ رجسٹری گورنمنٹ برطانیہ کے شہزادہ ولی عہد کے نام بھی روانہ کیا، اور وزیر اعظم تخت انگلستان گلیڈ سٹون کے نام بھی ایک پرچہ اشتہار اور خط روانہ کیا گیا۔ ایسا ہی شہزادہ بسمارک کے نام اور دوسرے نامی عمراء کے نام مختلف ملکوں میں اشتہارات و خطوط روانہ کیے گئے، جن سے ایک صندوق پر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام بجز قوت ایمانی کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات خود ستائی کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت نمائی کے طور پر ہے، تا حق کے طالبوں پر کوئی بات مشتبہ نہ رہے، ماں سوا اس کے قوت ایمانی کے انوار جو تائیدات غیبیہ کے پیرایا میں بطور خارق عادت ظاہر ہوتے ہیں، جو خدائے تعالیٰ کے فضل و رحم اور قرب پر دلالت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انہی اشتہارات میں لکھا گیا ہے، جو بباعث قوت ایمانی و قدم بر صراط مستقیم یہ سب نعمتیں اس عاجز کو خاص طور پر عطا کی گئی ہیں۔ کسی مخالف مذہب کو یہ مرتبہ ہرگز حاصل نہیں، اگر ہے تو وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہوئے اور اپنی روحانی برکات کا جو اپنے مذہب کی اتباع سے اس کو حاصل ہو اس عاجز سے موازنہ کرے۔ لیکن آج تک کوئی مقابل پر نہیں اٹھا، اور نہ انسان ضعیف اور ہیج کی یہ طاقت ہے کہ صرف اپنی مکاری اور شرارتوں کے منصوبہ سے یا متعصبانہ ہٹ سے اس سلسلہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، جس کو خدائے تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سلسلہ کے سامنے اپنی برکات نمائی کی روح سے کھڑا ہو تو نہایت درجہ کی ذلت سے گرا دیا جائے گا، کیونکہ یہ کام اور یہ سلسلہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس ذات زبردست اور قوی کی طرف سے ہے، جس کے ہاتھوں نے آسمانوں کو ان کے تمام اجرام کے ساتھ بنایا اور زمین کو اس کے باشندوں کے لیے بچھا دیا۔ افسوس کہ ہماری قوم کے مولوی اور علماء یوں تو تکفیر کے لیے بہت جلد کاغذ اور قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچتے نہیں کہ کیا یہ ہیبت اور روب باطل میں ہوا کرتا ہے کہ تمام دنیا کو مقابلے کے لیے کہا جائے اور کوئی سامنے نہ آ سکے۔ کیا وہ شجاعت و استقامت جھوٹوں میں بھی کسی نے دیکھی ہے جو ایک عالم کے سامنے اس جگہ ظاہر کی گئی؟ اگر انہیں شک ہے تو مخالفین اسلام کے جس قدر پیشوا اور واعظ اور معلم ہیں ان کے دروازہ پر جائیں اور اپنے جنون فاسدہ کا سہارا دے کر انہیں میرے مقابلہ پر روحانی امور کے موازنہ کے لیے کھڑا کریں، پھر دیکھیں کہ خدائے تعالیٰ میری حمایت کرتا ہے یا نہیں۔ اے خشک مولویوں اور پربدت زاہدوں، تم پر افسوس کہ تمہاری آنکھیں عوام الناس سے زیادہ تو کیا ان کے برابر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ ہی یہ حدیثیں سناتے ہو کہ الایات و بادل میں اتینے، اور کہتے ہو کہ 1200 برس کے بعد مسیح موعود وغیرہ نشانیوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے، بلکہ تم میں سے وہ مولوی بھی ہیں جنہوں نے شرطی طور پر کتابیں لکھ ماری اور چھپوا بھی دیں کہ 14ویں صدی کے اوائل میں مسیح اور مہدی موعود کا ظاہر ہونا ضروری ہے، لیکن جب خدائے تعالیٰ نے اپنے پاک نشانوں کو ظاہر کیا تو اول المنکرین تم لوگ ہی ٹھہرے، اور قوت ایمانی کے آثار میں سے جو اس عاجز کو دی گئی ہے استجابت دعا بھی ہے، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جو بات اس عاجز کی دعا کے ذریعے سے رد کی جائے وہ کسی اور ذریعے سے قبول نہیں ہو سکتی، اور جو دروازہ اس عاجز کے ذریعے سے کھولا جائے وہ کسی اور ذریعے سے بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ جو غایت درجہ کے دوست یا غایت درجہ کے دشمن ہوں، جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے، یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں، جس کا انجام بدظنی و بد اعتقادی نہیں، جس میں کوئی چھپی ہوئی نفاق کی زہر نہیں، وہ بے شک کن برکتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے، اور وہ بلا شبہ اس چشمہ کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا، مگر جو خلوص کے ساتھ نہیں ڈھونڈے گا وہ اپنے ہی قصور کی وجہ سے محروم رہ جائے گا اور اپنی ہی اجنبیت کے باعث سے بیگانہ رہے گا۔ اور ایک پھل قوت ایمانی کا اسرار حقہ و معارف دینیہ کا ذخیرہ ہے، جو اس عاجز کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ پس جو شخص اس عاجز کی تالیفات پر نظر ڈالے گا یا اس عاجز کی صحبت میں رہے گا، اس پر یہ حقیقت آپ ہی کھل جائے گی کہ کس قدر خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو دقائق و حقائق دینیہ سے حصہ دیا ہے۔ دوسری اور تیسری علامت، یعنی یہ کہ بخاری یا سمرقندی الاصل ہونا اور ذمہ دار اور ذمہ داری کے ممیز خاندان میں سے ہونا، یہ دونوں علامتیں صریح اور بیّن طور پر اس عاجز میں ثابت ہیں۔ اور اس جگہ مجھے قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آبا کی لائف یعنی سوان زندگی کسی قدر اختصار کے ساتھ لکھوں۔ تو پہلے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ عرصہ قریب 20 برس کے ہوا ہوگا کہ ایک انگریز مسٹر گریفن نام نے بھی، جو اس ضلع میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا ہے اور ریاست بھوپال اور راجپوتانہ ریاستوں کا ریزیڈنٹ بھی رہا ہے، پنجاب کے رئیسوں کا ایک سوان تاریخ کے طور پر تالیف کر کے چھپوایا تھا۔ اس میں انہوں نے میرے والد مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا ذکر کر کے کچھ مختصر طور پر ان کے ذمہ داری خاندان کا حال اور سمرقندی و لسل ہونا لکھا ہے، لیکن میں اس جگہ کسی قدر مفصل بیان کرنے کی غرض سے ان تمام امور کو وضاحت سے لکھنا چاہتا ہوں، جو اس حدیث نبوی کی کامل تشریح کے لیے بطور مستاق کے ہیں، تا اس عاجز کا ابتدا سے سمرقندی و لسل ہونا اور ابتدا سے یہ خاندان ایک ذمہ داری خاندان ہونا، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا ہے، اچھی طرح لوگوں پر ظاہر ہو جائے، واضح ہو کہ ان کاغذات اور پرانی تحریرات سے کہ جو اکابر اس خاندان کے چھوڑ گئے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ بابر بادشاہ کے وقت میں کہ جو چغتائی سلطنت کا مورث سے اعلیٰ تھا، بزرگ اجداد اس نیاز مند الہی کے خاص سمرقند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کسی سبب سے جو بیان نہیں کیا گیا ہجرت اختیار کر کے دہلی میں پہنچے۔ اور دراصل یہ بات ان کاغذات سے اچھی طرح واضح نہیں ہوتی کہ کیا وہ بابر کے ساتھ ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے یا بعد اس کے بلا توقف اس ملک میں پہنچ گئے، لیکن یہ امر اکثر کاغذات کے دیکھنے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ گو وہ ساتھ پہنچے ہوں یا کچھ دن پیچھے سے آئے ہوں، مگر انہیں شاہی خاندان سے کچھ ایسا خاص تعلق تھا جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں سے شمار کیے گئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ وقت سے پنجاب میں بہت سے دیہات بطور جاگیر کے انہیں ملے اور ایک بڑی ذمہ داری کے وہ تعلق دار ٹھہرائے گئے، اور ان دیہات کے وسط میں ایک میدان میں انہوں نے قلعہ کے طور پر ایک قصبہ اپنی سکونت کے لیے آباد کیا، جس کا نام اسلام پور قاضی ماجی رکھا۔ یہی اسلام پور ہے جو اب قادیان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قصبہ کے گرد گرد ایک فصیل تھی جس کی بلندی 20 فٹ کے قریب ہوگی اور عرض اس قدر تھا کہ 3 چھکڑے ایک دوسرے کے برابر اس پر چل سکتے تھے۔ 4 بڑے بڑے برج تھے جن میں قریب 1000 کے سواروں پیادہ فوج رہتی تھی، اور اس جگہ کا نام جو اسلام پور قاضی ماجی تھا، تو اس کی یہ وجہ تھی کہ ابتدا میں شاہان دہلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی، اور منصب قضاء یعنی رعایا کے مقدمات کا تصفیہ کرنا ان کے سپرد تھا، اور یہ طرز حکومت اس وقت تک قائم و برقرار رہی کہ جس وقت تک پنجاب کا ملک دہلی کے تخت کا خراج گزار رہا، لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ چغتائی گورنمنٹ میں بباعث کاہلی و سستی و عیش پسندی و نالیاقتی تخت نشینوں کے بہت سا فتور آ گیا اور کئی ملک ہاتھ سے نکل گئے۔ انہی دنوں میں اکثر حصہ پنجاب کا گورنمنٹ چغتائی سے منقطع ہو کر یہ ملک ایک ایسی بیوہ عورت کی طرح ہو گیا جس کے سر پر کوئی سرپرست نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کے عجوبہ قدرت نے سکھوں کی قوم کو جو دہقان بے تمیز تھی ترقی دینا چاہا، چنانچہ ان کی ترقی اور تنزل کے دونوں زمانے 50 برس کے اندر اندر ختم ہو کر ان کا قصہ بھی خواب خیال کی طرح ہو گیا۔ غرض اس زمانہ میں کہ جب چغتائی سلطنت نے اپنی نالیاقتی اور اپنی بد انتظامی سے پنجاب کے اس حصہ سے بکلی دستبرداری اختیار کی، تو ان دنوں میں بڑے بڑے ذمہ دار اس نواح کے خود مختار بن کر اپنے اقتدار کامل کا نقشہ جمانے لگے۔ تو انہیں ایام میں بفضل و احسان الہی ساجد کے پردادہ صاحب مرزا گل محمد مرحوم اپنے تعلقہ ذمہ داری کے ایک مستقل رئیس اور طوائف الملوک میں سے بن کر ایک چھوٹے سے علاقہ کے جو صرف 84 یا 85 گاؤں رہ گئے تھے کامل اقتدار کے ساتھ فرما روا ہو گئے اور اپنی مستقل ریاست کا پورا پورا انتظام کر لیا اور دشمنوں کے حملے روکنے کے لیے کافی فوج اپنے پاس رکھ لی اور تمام زندگی ان کی ایسی حالت میں گزری کہ کسی دوسرے بادشاہ کے ماتحت نہیں تھے اور نہ کسی کے خراج گزار بلکہ اپنی ریاست میں خود مختار حاکم تھے اور قریب 1000 سوار و پیادہ ان کی فوج تھی اور 3 توپیں بھی تھیں اور 300-400 آدمی عمدہ عقل مندوں اور علماء میں سے ان کے مصاحب تھے اور 500 کے قریب قرآن شریف کے حافظ وظیفہ خار تھے جو اس جگہ قادیان میں رہا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو سخت تقیت سے صوم و صلات کی پابندی اور دین اسلام کے احکام پر چلنے کی تاکید تھی اور منکرات شرعی کو اپنی حدود میں رائج ہونے نہیں دیتے تھے اور اگر کوئی مسلمان ہو کر خلاف شعار اسلام کوئی لباس یا وضع رکھتا تھا تو وہ سخت مورد عتاب ہوتا تھا اور سقیم الحال اور غرباء اور مساکین کی خبر گیری اور پرورش کے لیے ایک خاص سرمایہ نقد اور جنس کا جمع رہتا تھا جو وقتاً فوقتاً ان کو تقسیم ہوتا تھا۔ یہ ان تحریرات کا خلاصہ ہے جو اس وقت کی لکھی ہوئی ہم کو ملی ہیں، جن کی زبانی طور پر بھی شہادتیں بطریق مسلسل اب تک پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا غیاث الدولہ نام قادیان میں آیا اور مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے استقلال و حسن تدبیر و تقویٰ و طہارت و شجاعت و استقامت کو دیکھ کر چشم پراب ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے پہلے سے خبر ہوتی کہ خاندان مغلیہ میں سے ایک ایسا مرد پنجاب کے ایک گوشے میں موجود ہے تو میں کوشش کرتا تھا وہی دہلی میں تخت نشین ہو جاتا اور خاندان مغلیہ تباہ ہونے سے بچ جاتا۔ غرض مرزا صاحب مرحوم ایک مرد اولِ لزم اور متقی اور غایت درجہ کے بیدار مغز اور اول درجہ کے بہادر تھے۔ اگر اس وقت مشیت الہی مسلمانوں کے مخالف نہ ہوتی تو بہت امید تھی کہ ایسا بہادر اور اولِ لزم آدمی سکھوں کی بلند شورش سے پنجاب کا دامن پاک کر کے ایک وسیع سلطنت اسلام کی اس ملک میں قائم کر دیتا۔ جس حالت میں رنجیت سنگھ نے باوجود اپنی تھوڑی سی پدری ملکیت کے جو صرف ناؤں گاؤں تھے تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر پیر پھیلا دیے تھے جو پشاور سے لدھیانہ تک خالصہ ہی خالصہ نظر آتا تھا اور ہر جگہ ٹڈیوں کی طرح سکھوں کی ہی فوجیں دکھائی دیتی تھیں، تو کیا ایسے شخص کے لیے یہ فتوحات قیاس سے بعید تھیں جس کی گمشدہ ملکیت میں سے ابھی 84 یا 85 گاؤں باقی تھے اور 1000 کے قریب فوج کی جمعیت بھی تھی اور اپنی ذاتی شجاعت میں ایسے مشہور تھے کہ اس وقت کی شہادتوں سے بوداحت ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے یہی چاہا تھا کہ مسلمانوں پر ان کی بے شمار غفلتوں کی وجہ سے تنبیہ نازل ہو، اس لیے مرزا صاحب مرحوم اس ملک کے مسلمانوں کی ہمدردی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور مرزا صاحب مرحوم کے حالات عجیبہ میں سے ایک یہ ہے کہ مخالفین مذہب بھی ان کی نسبت ولایت کا گمان رکھتے تھے اور ان کی بعض خارق عادت امور عام طور پر دلوں میں نقش ہو گئے تھے۔ یہ بات شاد و ناظر ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی مخالف اپنے دشمن کی کرامات کا قائل ہو، لیکن اس راقم نے مرزا صاحب مرحوم کے بعض خارق ان سکھوں کے منہ سے سنے ہیں جن کے باپ دادا مخالف گروہ میں شامل ہو کر لڑتے تھے۔ اکثر آدمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات مرزا صاحب مرحوم صرف اکیلے 1000-1000 آدمی کے مقابل پر میدان جنگ میں نکل کر ان پر فتح پا لیتے تھے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نزدیک آ سکے، اور ہر چند جان توڑ کر دشمن کا لشکر کوشش کرتا تھا کہ توپوں یا بندوقوں کی گولیوں سے ان کو مار دیں مگر کوئی گولی یا گولا ان پر کارگر نہیں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی صدا موافقین اور مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے سنی گئی ہے جنہوں نے اپنے لڑنے والے باپ دادوں سے سنزن بیان کی تھی، لیکن میرے نزدیک یہ کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اکثر لوگ زمانہ دراز تک جنگی فوجوں میں نوکر رہ کر بہت سا حصہ اپنی عمر کا لڑائیوں میں بسر کرتے ہیں اور قدرت حق سے کبھی ایک خفیف سا زخم بھی تلوار یا بندوق کا ان کے بدن کو نہیں پہنچتا۔ سو یہ کرامت اگر معقول طور پر بیان کی جائے کہ خدا تعالیٰ اپنے خاص فضل سے دشمنوں کے حملوں سے انہیں بچاتا رہا تو کچھ حرج کی بات نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب مرحوم دن کے وقت ایک پرہیبت بہادر اور رات کے وقت ایک باکمال عابد تھے اور معمور الاوقات اور متشرع تھے۔ اس زمانہ میں قادیان میں وہ نور اسلام چمک رہا تھا، ارد گرد کے مسلمان اس قصبہ کو مکہ کہتے تھے۔ لیکن مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے عہد ریاست کے بعد مرزا عطا محمد صاحب کے عہد ریاست میں جو اس عاجز کے دادا صاحب تھے یک دفعہ ایک سخت انقلاب آ گیا اور ان سکھوں کی بے ایمانی اور بدذاتی اور عہد شکنی کی وجہ سے جنہوں نے مخالفت کے بعد محض دفاق کے طور پر مصالحہ اختیار کر لیا تھا انواع اقسام کی مصیبتیں ان پر نازل ہوئیں اور بجز قادیان اور چند دیہات کے تمام دیہات ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ بالآخر سکھوں نے قادیان پر بھی قبضہ کر لیا اور دادا صاحب مرحوم ماں اپنے تمام لواحقین کے جلاوطن کیے گئے۔ اس روز سکھوں نے 500 کے قریب قرآن شریف آگ سے جلا دیا اور بہت سی کتابیں چاک کر دیں اور مساجد میں سے بعض مساجد میں شمار کیں، بعض میں اپنے گھر بنائے اور بعض کو دھرمشالہ بنا کر قائم رکھا جو اب تک موجود ہیں۔ اس فتنہ کے وقت میں جس قدر فقراء، علماء، شرفاء، نجباء قادیان میں موجود تھے سب نکل گئے اور مختلف بلاد و امصار میں جا کر آباد ہو گئے اور یہ جگہ ان شریروں اور یزیدی التبع لوگوں سے پر ہو گئی جن کے خیالات میں بجز بدی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر انگریزی سلطنت کے عہد سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی ان دنوں میں جب کہ رنجیت سنگھ کا عام تسلط پنجاب پر ہو گیا تھا، اس عاجز کے والد صاحب یعنی میرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم دوبارہ اس قصبہ میں آ کر آباد ہوئے اور پھر بھی سکھوں کی جورا جفا کی نئی زنی ہوتی رہی۔ ان دنوں میں ہم لوگ ایسے ذلیل و خوار تھے کہ ایک گائے کا بچہ جو 2 یا 1.5 روپے کو آ سکتا ہے، سدھا درجہ زیادہ ہماری نسبت بنظر عزت دیکھا جاتا تھا اور اس جانور کو ایک ادنا خراش پہنچنے کی وجہ سے انسان کا خون کرنا مباح سمجھا گیا تھا۔ سدھا آدمی نہ کردہ گناہ صرف اس شخص سے قتل کیے جاتے تھے کہ انہوں نے اس جانور کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی جاہل ریاست کے جو حیوان کے قتل کے عوض انسان کو قتل کر ڈالنا اپنا فرض سمجھتی تھی، اس لائق نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ بہت عرصہ تک اس کو مہلت دیتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس تنبیہ کی صورت کو مسلمانوں کے سر پر سے بہت جلد اٹھا لیا اور ابر رحمت کی طرح ہمارے لیے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا، اور وہ تلخی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم سب بھول گئے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ انگریزی سلطنت میں 3 گاؤں تعلق داری اور ملکیت قادیان کا حصہ جدی والد صاحب مرحوم کو ملے جو اب تک ہیں اور حراس کے لفظ کے مصداق کے لیے کافی ہیں۔ والد صاحب مرحوم اس ملک کے ممیز زمینداروں میں شمار کیے گئے تھے، گورنری دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اور گورنمنٹ برطانیہ کے وہ سچے شکر گزار اور خیر خواہ تھے۔ 1857 کے غدر کے ایام میں 50 گھوڑے انہوں نے اپنے پاس سے خرید کر اور اچھے اچھے جوان مہیا کر کے 50 سوار بطور مدد کے سرکار کو دیے۔ اس وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں بہت دل عزیز تھے اور گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام دل جوئی کے ساتھ ان کو ملتے تھے، بلکہ بسا اوقات صاحبان ڈپٹی کمشنر اور کمشنر مکان پر آ کر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ خاندان ایک معزز خاندان ذمہ داری ہے جو شاہان سلف کے زمانہ سے آج تک آثار عزت کسی قدر موجود رکھتا ہے۔ فالحمدللہ الذی اثبت ھذہ العلامۃ اثباتا بینا واضحا من عندہ۔ اور چوتھی اور پانچویں علامت کی تصریح کچھ ضروری نہیں، خود ظاہر ہے، اور قادیان کو جو خدا تعالیٰ نے دمشق کے ساتھ مشابہت دی اور یہ بھی اپنے الہام میں فرمایا کہ اخرجا منہ الیزیدیون، یہ تشبیہ بوجہ ان ملحدوں اور شریروں کے ہے جو اس قصبہ میں رہتے ہیں، کیونکہ اس قصبہ میں اکثر ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جن کو موت یاد نہیں، دن رات دنیا کے فریبوں اور مکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انتظام گورنمنٹ انگریزی مانے نہ ہو تو ان لوگوں کے دل ہر یک جرم کے کرنے کو تیار ہیں الا ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود سے بکلی منکر ہیں اور کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتے۔ میں ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ زنا سے لے کر خون ناحق تک اگر موقع پاویں ان کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ یہ سب کام تعریف کے لائق ہیں۔ میں ان کے نزدیک شاید تمام دنیا سے بدتر ہوں، مگر مجھے افسوس نہیں، میرے روحانی بھائی مسیح کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ امام حسین کا وقت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ یزید اور شمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا، اور اگر مسیح کے زمانہ کو دیکھتے تو اپنی مکاریوں میں یہودہ اسکریوتی کو پیچھے ڈال دیتے۔ خدا تعالیٰ نے جو ان کو یزیدیوں سے مناسبت دی تو بے وجہ نہیں دی۔ اس نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ سیدھے نہیں، ان کے چلن پر نظر ڈالی کہ درست نہیں، تب اس نے مجھے کہا کہ یہ لوگ یزیدی التبہ ہیں اور یہ قصبہ دمشق سے مشابہ ہے، تو خدا تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے اس دمشق میں اس عاجز کو اتارا، بطرف شرقین عند المنارت البیضاء من المسجد الذی من دخلہ کان آمنا فتبارک الذی انزلنی فی ھذا المقام والسلام علی رسولہ افضل الرسل وخیر الانام۔